الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم آیت 24 سے سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کر رہے ہیں. سیدنا موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے اس بات سے آگاہ کر دیا کہ انہیں فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے، تو اس بھاری ذمہ داری کا احساس کر کے ان کی زبان پر جو دعا جاری ہوئی وہ قرآن نے یہاں نقل کی ہے. ہم نے یہ دعا پڑھ لی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبروں کی تاریخ میں اس دعا کی کوئی نظیر نہیں ملتی. ہم عام انسانوں کو بھی مشکلات پیش آتی ہیں، ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں، زندگی کے نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے. اس میں پیغمبروں نے بھی دعائیں کی ہیں، عام لوگ بھی دعائیں کرتے ہیں. سیدنا داؤد کو جب تعاقب کا سامنا ہوا، انہوں نے بھی بہت سی دعائیں اور مناجاتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے زبور کی صورت میں وہی مناجاتیں ہیں جنہیں اپنا کلام بنا دیا ہے، وہ اب بھی پڑھ کے دیکھی جا سکتی ہیں. بندہ اس میں اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے، اپنی مسکینی کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر کے عنایت اور التفات کی درخواست کرتا ہے، اپنی مصیبتوں اور اپنی تکلیفوں کو اس بارگاہ میں پیش کرتا ہے جس سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں ہے. اس کی مثالیں عام طور پر قرآن مجید سے بھی پیش کی جاتی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی ہیں. خود آپ کی دعائیں جب جمع کی جائیں تو بڑی غیر معمولی مناجاتوں کا مجموعہ بن جاتی ہیں. میں نے بھی وہ دعائیں جمع کی ہیں اپنی کتاب میزان میں، دوسرے اہل علم بھی جمع کرتے رہتے ہیں. حدیث کی کتابوں میں اگر کتاب الدعوات نکالیں، اس میں وہ دعائیں بالعموم ایک جگہ مل جاتی ہیں. ان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کس درجے میں اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اس کی کیسی معرفت رکھتے ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو کس طرح اس کو پکارتے ہیں. یہاں ایک ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کی گئی دعا ہے، اس لحاظ سے یہ بڑی منفرد دعا ہے. یعنی ایک بندہ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبروں کے ہاں نہ کوئی پیغمبری کی پہلے سے تیاری ہوتی ہے، نہ کوئی مشق مزاولت ہوتی ہے، نہ غیب سے تعلق پیدا کرنے کی کوئی خواہش یا تمنا ہوتی ہے. وہ خیار الناس ہوتے ہیں، یعنی اخلاق و کردار کے لحاظ سے بہترین لوگ. انہی میں سے اللہ پروردگار عالم کسی کا انتخاب کرتا ہے اور پھر ایک بڑی ذمہ داری ان پر ڈال دیتا ہے. دونوں پہلوؤں سے وہ محبت وحی بن جاتے ہیں. یعنی ایک تو جو مشن ان کے سپرد کیا جاتا ہے اس کی ہدایات ملتی ہیں، اور دوسری جانب اگر انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نازل کرنی ہے تو وہ بھی انہی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے. اس بھاری ذمہ داری کا احساس کر کے ایک بندہ مومن اپنے پروردگار سے کیا مانگتا ہے، وہ آخری درجے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مانگ لیا ہے. چنانچہ دیکھیے فرمایا ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار تو میرا سینہ کھول دے. یہاں سے یہ دعا شروع ہوتی ہے. یعنی انسان جب کسی حقیقت کا ادراک کرتا ہے، اور جو ملکہ اس کو عطا ہوا ہے جسے ہم عقل کہتے ہیں، اس سے اس ادراک کو علم میں تبدیل کر لیتا ہے، تو ایک اگلا مرحلہ اس پر اطمینان کا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بڑا ہی منفرد تجربہ پیش آ گیا ہے، یہ عام مشاہدے کی چیز نہیں تھی۔ ویسے تو انہوں نے راہ چلتے ایک شعلہ ہی لپکتا ہوا دیکھا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے ان کو مخاطب کر لیا ہے۔ یہ غیر معمولی تجربہ ہے، اس تجربے سے مناسبت ہو جائے، اس سے جو علم ملنے والا ہے اس علم کو نفس انسانی آخری درجے میں قبول کرے اور اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کے لیے جو شرع صدر چاہیے اس کی دعا انہوں نے سب سے پہلے کی ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار تو میرا سینہ کھول دے۔ میں نے لکھا ہے یہ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جس کی کوئی نظیر انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ یعنی کسی پیغمبر نے اس موقع پر دعا کی ہو، وہ اول تو ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن جو دعائیں علم میں آئی ہیں ان میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس دعا کے لفظ لفظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اس بوجھ کو کتنا بھاری محسوس کیا ہے اور کس دلسوزی کے ساتھ اس بارے گراں کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ سے مدد و رہنمائی کے لیے التجا کی ہے۔ وہ لوگ جو غیب کے حریص ہوتے ہیں، اور یہ تعبیر بھی قرآن ہی نے اختیار کی ہے، اس کے لیے چلے کاٹتے، مراقبے کرتے، انہیں جب اس طرح کی کوئی چیز میسر ہو جاتی ہے تو ان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں کوئی بڑا منصب مل گیا ہے، اور جس طرح سے ہم دنیا پرست لیڈروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی انا کے حسیر ہو کر لوگوں کو بھی اسی کا اسیر بنا لینے کی جدوجہد کرتے ہیں اور خود بھی اسی زنجیر میں بندھے ہوئے دنیا کی زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، پیغمبر اس طرح کے سفلی جذبات سے بالکل پاک ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو مجھے دی گئی ہے۔ چنانچہ ذمہ داری کے بارے گراں کا احساس لفظ لفظ سے ٹپکا پڑ رہا ہے۔ کس دلدوزی کے ساتھ اس بارے گراں کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ سے مدد و رہنمائی کے لیے التجا کی، یعنی انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں کہ پروردگار میں تو ایک عاجز بندہ ہوں، اتنی بڑی ذمہ داری آپ نے مجھ پر ڈال دی، یہ آپ کی رہنمائی کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ مدد کی درخواست، رہنمائی کی درخواست انہوں نے اس غیر معمولی اسلوب میں کی ہے۔ دنیا پرست لیڈروں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لیڈری کی حوث میں جیتے اور اسی کے عشق میں مرتے ہیں، یعنی ان کے لیے یہ منصب ہوتا ہے، پانے کی جدوجہد کرتے ہیں، ان کے ہاں یہ ان کی انا کا ظہور ہوتا ہے، ان کے ہاں یہ گویا ان کی شخصیت کا عرفان ہے جو دوسروں کو حاصل ہو گیا ہے۔ لیکن پیغمبر کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ دنیا پرست لیڈروں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لیڈری کی حوث میں جیتے اور اسی کے عشق میں مرتے ہیں، لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام کا سینہ اس حوث سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ وہاں نہ کوئی اس طرح کی خواہش ہوتی ہے، نہ تمنا، نہ اس طرح سے لوگوں کا رہنما بن جانے کی کوئی آرزو۔ اس کو قرآن مجید نے رسول اللہ کے بارے میں اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ ما ہوا بل الغیب بزنین، وہ تو کبھی اس غیب کا حریص رہا ہی نہیں، یعنی ان کے ہاں اس کے کوئی آثار ہی نہیں ملتے آپ کو۔ ان کو اللہ تعالیٰ، یعنی پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ جب امامت کے منصب پر مامور فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ بڑا منصب ہے، سب سے بڑا منصب ہے جو کسی انسان کو مل سکتا ہے، لہذا وہ منصب ہی دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام البتہ اس کو ذمہ داری سمجھ کر قبول کرتے ہیں، ان کے ہاں نہ اس منصب کی کوئی حرص ہوتی ہے، نہ اس پر وہ شادیانے بجاتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ جب امامت کے منصب پر مامور فرماتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داریوں کے تصور سے کانپ اٹھتے ہیں، اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جب اس نے ان پر یہ بوجھ ڈالا ہے تو وہی اس کے اٹھانے کے لیے ہمت و قوت بخشے اور ہر قدم پر دستگیری اور رہنمائی فرمائے۔ وہ اس جگہ کھڑے ہو کر الہام کا محبت بنتے ہیں، وحی کا محبت بنتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا رب اشرح لی صدری، پروردگار تو میرا سینہ کھول دے۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام پر جس عظیم ذمہ داری، جس عظیم منصب کی ذمہ داری ڈالی جا رہی تھی، اس کو سنبھالنے کے لیے جیسا کچھ اضطراب و تردد کسی فرد شناس آدمی کو ہو سکتا ہے، یہ اس کو دور کرنے کی درخواست اور اس لیے کی گئی ہے کہ سینے کی یہ خلش اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایتی سے دور ہوتی ہے۔ ایک فرد شناس آدمی کی ساری توجہ اس جانب ہوتی ہے کہ مجھے اگر یہ ذمہ داری دی گئی ہے تو اس کے شعور میں کوئی کمی نہ رہ جائے، میں اس کے تقاضوں کو سمجھنے میں کوتاہی نہ کروں، میں ان تقاضوں کو پورا کرنے میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ اس کو اضطراب بھی اس کا ہوتا ہے، اس کے سینے میں خلش بھی اس کی ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ پروردگار عالم یہ سب سے بڑا منصب جب دیتے ہیں تو اس پر مؤاخذہ بھی اسی کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ چنانچہ ذمہ داری کا احساس ان میں اضطراب بھی پیدا کرتا ہے، تردد بھی پیدا کرتا ہے۔ انہیں اس وحی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہوتا، اپنی ذمہ داریوں کے احساس کے بارے میں البتہ سخت اضطراب۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بیان ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی۔ سیدنا مسیح بھی اس کا جگہ جگہ انجیل میں ذکر کرتے ہیں، اور سیدنا داؤد کی مناجاتیں جو ہم زبور میں پڑھتے ہیں ان میں تو گویا وہ اپنا کلیجہ نکال کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ پڑھنے کی چیز ہے اگر آدمی کو توفیق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زبور کے اسلوب پر خود اپنے آپ کو داد دی ہے قرآن میں۔ وہ کتاب مناجاتوں ہی کا مجموعہ ہے، مضامیر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار تو میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، یسر لی امری۔ یہ سب سے پہلی درخواست یہ کی ہے، تردد باقی نہ رہے، کسی اضطراب سے دوچار نہ ہوں، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ آگے بڑھوں اور اس کے تقاضے پورا کروں۔ اور یہ ایک بڑا کام ہے، غیر معمولی کام ہے۔ فرعون جیسے باجبروت بادشاہ کے سامنے جا کر مجھے اس کو دعوت دینی ہے۔ اس کام کی عظمت، اس کام کی مشکل ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے۔ میں نے لکھا ہے پہلی درخواست۔ پہلی درخواست کیا تھی؟ شرح صدر کی درخواست، یہاں سے شروع کیا انہوں نے۔ پہلی درخواست دل و دماغ کے اندر کی خلش دور کرنے کے لیے، میرے باطن میں کوئی اضطراب نہ رہے، حوصلہ پیدا ہو جائے، ہمت پیدا ہو جائے، میں ہر چیز کو سمجھ کر اور آخری درجے میں اس کے اندر اتر کر اس کو اپنا بنا لوں، میرا ادراک، میرا علم بن جائے۔ یہ پہلی خواہش تھی، پہلی درخواست تھی جو انہوں نے کی۔ پہلی درخواست دل و دماغ کے اندر کی خلش دور کرنے کے لیے تھی۔ یہ اب حالات کی مساعدت، راہ کی ہمواری اور پیش نظر مقصد کے حصول میں کامیابی کی درخواست۔ یعنی اب دوسری درخواست انہوں نے کیا کی کہ حالات جو کچھ بھی اب پیش آئیں گے، میں اب جاؤں گا مصر میں، وہاں سے بھاگ کر آئے ہوئے ہیں، واپس جا رہے تھے تو خیال یہی ہوگا کہ میں جاؤں گا اور خاموشی سے اپنے خاندان کے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ لیکن اللہ پروردگار عالم نے جن لوگوں سے وہ بھاگ کے آئے تھے انہی کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار ہی میری مدد کرے، اس کی مدد کے بغیر میں اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکوں گا۔ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے جس راستے پر ڈالا جا رہا ہے وہ راہ میرے لیے ہموار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی ہموار کرنے والے ہیں۔ لہذا یسر لی امری میں وہ یہ درخواست کر رہے ہیں، کہ راہ بھی ہموار ہو اور اس راہ پر جو منزل ہے وہ بھی میرے لیے سر کرنی آسان ہو جائے، میں کامیابی کے ساتھ اس راستے سے گزروں۔ وَيَسَّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے۔ یفقہ قولی، کے لوگ میری بات کو سمجھیں۔ پیغمبر نے دعوت پیش کرنی ہے، اور جب انسان دعوت پیش کرتا ہے تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے اس دعوت کو سمجھا کیا، یہ باطن کا عمل ہے۔ یہ جب الفاظ کی صورت میں دوسروں تک پہنچتی ہے تو ایک پیرہن اختیار کرتی ہے، الفاظ کا پیرہن۔ الفاظ کا یہ پیرہن باطن کے اس احساس کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی جو علم ہے یا جو ادراک ہے وہ جب الفاظ کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچے تو پوری بات کا ابلاغ ہو سکے، پوری بات دل میں ترازو ہو سکے۔ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے اٹھے اور دل میں اتر جائے، یہ کیفیت پیدا ہو۔ تو انہوں نے اس کی بھی دعا کی کہ میری زبان کی گرہ سلجھا دے، یعنی میں بات کرتا ہوں تو ہر انسان کو یہ تجربہ پیش آتا ہے کہ خیالات کے لیے جو جامہ تیار کیا جاتا ہے وہ کبھی کبھی ناموضوع سا بنتا ہے، اس میں حسن نہیں ہوتا، اس کی بندش میں کوئی خرابی ہوتی ہے، وہ چست نہیں ہوتی۔ تو الفاظ کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتے، وہ اگرچہ خیالات، تصورات اور اشیاء کے لیے علامت ہیں، لیکن وہ علامتیں مؤثر ہوں، ان میں فصاحت ہو، ان میں بلاغت ہو، وہ دلوں میں جا کے اترے تاکہ اللہ کی حجت حجت بالغہ بن سکے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ لوگ مجھے بڑا خطیب سمجھے یا میرے لیے واہ واہ اور تحسین کے نعرے بلند ہو جائیں۔ فرمایا یفقہوا قولی، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ لیں، بات ان تک پہنچ جائے۔ میں نے اس پہ لکھا ہے، اس زمانے میں دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کا مؤثر ترین ذریعہ خطابت، اب بھی بڑی حد تک ہے لیکن تحریر نے جو حیثیت اب اختیار کر لی ہے وہ اس زمانے میں اس طرح نہیں تھی۔ اس زمانے میں دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کا مؤثر ترین ذریعہ خطابت تھی، یعنی آپ کو زبان سے بات ادا کرنی ہے تو خطابت کا اسلوب اور ہوتا ہے، تحریر میں وہی اسلوب ایک دوسری صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تحریر میں آپ کو موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقدمات ترتیب دے کے ان میں کوئی حشف ہے، کوئی زوائد ہیں، ان کو ختم کر دیں۔ تحریر میں بار بار کی نظر ثانی ہو سکتی ہے، لیکن خطابت میں تو آپ کھڑے ہو گئے تو پھر آپ کہیں گے جو کہنا ہے۔ قرآن مجید خود خطابت ہی کا ایک بڑا غیر معمولی نمونہ ہے، اس میں بھی بالکل یہی تصویر ہے کہ ایک آسمانی خطیب ہے جو گفتگو کر رہا ہے، کبھی دائیں خطاب کرتا ہے، کبھی بائیں خطاب کرتا ہے، کبھی واقعہ سناتا ہے، کبھی پیغمبر کو خطاب کر لیتا ہے، کبھی مشرکین کو خطاب کر لیتا ہے، کبھی اہل ایمان مخاطب ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن بھی اصلاً سننے کی چیز ہے، یعنی اگر آپ قرآن مجید کو سنیں گے اور کوئی پڑھنے والا بہت اچھا پڑھ رہا ہوگا تو یہ محسوس ہوگا کہ آپ ایک رواں دواں خطبہ سن رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ترجمے میں اس کا زبان کا حسن تو منتقل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ اگر براہ راست عربی زبان میں سنیں تو یہ حقیقت ہے کہ جو قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ اس سے پہاڑوں کا سینہ شک ہو جاتا ہے، یہی صورتحال ہوتی ہے۔ اس زمانے میں دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کا مؤثر ترین ذریعہ خطابت تھی۔ دوسری جگہ وضاحت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی زبان آور خطیب نہیں تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے منصب پر فائز کرنا تھا تو چونکہ خطابت ہی کے ذریعے سے دعوت پہنچائی جاتی تھی تو کسی زبان آور خطیب کا انتخاب کر لیا۔ پیغمبروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے، خود بتا دیا ہے کہ جو دین کا شعور، اس کی پختگی اور اس کے ساتھ سیرت و کردار کی بلندی ہے، یہ بنیادی طور پر انتخاب کا باعث بنتی ہے، یعنی باقی سب چیزیں ثانوی ہیں، ہوں تو ہوں نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں بیان کیا ہے کہ مجھ پر ذمہ داری تو ڈال دی گئی ہے ایک باجبروت بادشاہ کو خطاب کرنے کی، اگر وہاں زبان پر صحیح الفاظ نہ آئے، مدعا صحیح طریقے سے واضح نہ ہوا، تو آسمان کی بات بھی اس طرح پہنچ نہیں سکے گی جیسے اس کو پہنچانا چاہیے۔ تو میں تو کوئی زبان آور خطیب نہیں ہوں، یعنی جیسے عام لوگ بات کرتے ہیں ایسے ہی بات کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے درخواست کی کہ جس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے انہیں بھیجا جا رہا ہے اس کے لیے اظہار و بیان کی قوت بھی عطا فرمائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ جب وہ پیغمبر کی حیثیت سے کسی شخص کا انتخاب کر لیتے ہیں تو اصل چیز تو وہی دیکھنے کی ہوتی ہے کہ سیرت و کردار کا کیا معاملہ ہے، ماضی کیسا رہا ہے، اپنے آپ کو کس جگہ کھڑا کر کے زندگی گزاری ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ اس میں کیا کیا معیارات پیش نظر ہوتے ہیں، بلکہ جب لوگوں نے پوچھا ہے تو یہ جواب دیا ہے کہ اللہ عالم و حیث و یجل و رسالت ہو، میں اس کائنات کا پروردگار ہوں، میں اگر کسی کو اپنا پیغامبر بنانے کے لیے انتخاب کرتا ہوں تو کچھ سوچ کر ہی کرتا ہوں۔ تو یہ بتایا ہے، یہ نہیں بتایا کہ اس میں کیا معیارات ہوتے ہیں، لیکن مختلف جگہوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بنیادی چیز سیرت و کردار کی بلندی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ پیغمبر جس طرح یہاں یہ محسوس کر رہا ہے کہ مجھے تو دعوت پہنچانی ہے تو اس کے لیے کچھ صلاحیتیں چاہیے، یہ صلاحیتیں اپنی بات پہنچانے کی صلاحیتیں بھی ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کے منصب پر فائز کیا جانا ہے تو علم و حکمت کی استعداد بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم پیغمبر کو یہ بھی دے دیتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی اس کی شخصیت ہوتی ہے اس کو ایک خصوصی علم بھی عطا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ پھر فیصلے کرتا ہے۔ فیصلے کرتا ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ ہر جگہ عدالت لگا کے، اصل میں سب سے بڑے فیصلے وہ ہیں جو علم کی دنیا میں کیے جاتے ہیں، یعنی علم جب وجود میں آتا ہے تو ادراک کو فیصلوں میں تبدیل کرتا ہے، حکم لگاتا ہے چیزوں پر، اسی سے حقیقی علم بنتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے لفظ حکم ہی سے ادا کیا ہے قرآن میں، اور بعض پیغمبروں کے بارے میں صراحت سے کہا ہے کہ وَآتَيْنَهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکمت عطا کر دی، حکم لگانے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے دی اور علم عطا کر دیا۔ تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے خطابت کی کچھ صلاحیت دی جائے، اظہار و بیان کی قوت عطا فرمائی جائے تاکہ میں اپنی دعوت کو اس طرح پیش کر سکوں کہ مخاطبین میری بات کو سمجھیں۔ چنانچہ انہوں نے درخواست کی کہ جس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے انہیں بھیجا جا رہا ہے اس کے لیے اظہار و بیان کی قوت بھی عطا فرمائی جائے تاکہ اپنی دعوت کو وہ اس طرح پیش کر سکیں کہ مخاطبین ان کی بات کو سمجھیں اور وہ ان کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو۔ یہاں بھی اصل مقصود کوئی اپنی خطابت کی دھونس جمانا نہیں ہے یا اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں ہے، بلکہ اس مشن کی ضرورت ہے کہ میری بات لوگ سمجھ سکے۔ انہوں نے یہ درخواست اگر غور کیجئے تو نہایت درجے تواضع کے اسلوب میں پیش کی ہے، یعنی یہ درخواست پیش کرنے کا اسلوب جو ہے وہ بھی کیا اسلوب ہے، وَحْلُ لُقْتَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرا سلجھا دے کہ لوگ میری بات کو سمجھے، اس طرح انہوں نے یہ درخواست پیش کی۔ استاذ امام لکھتے ہیں حضرت موسیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ مجھے دلوں کو تسخیر کرنے والا ایک جادو بیان خطیب بنا دے، یعنی یہ نہیں کہا انہوں نے، اس لیے کہ پیش نظر لوگوں پر اپنی برتری قائم کرنا نہیں ہے جیسے کہ لیڈروں کے پیش نظر ہوتا ہے۔ مجھے دلوں کو تسخیر کرنے والا ایک جادو بیان خطیب بنا دے، یہ نہیں کہا انہوں نے، بلکہ نہایت خاکسارانہ انداز میں فرمایا کہ میری زبان کو وہ روانی عطا فرما کے لوگ میری بات سمجھیں، یعنی میں اگر یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری پر فائز کیا گیا ہوں تو میں اس ذمہ داری کو ادا کر سکوں۔ اس میں لوگوں نے خامخواہ یہ مضمون پیدا کر لیا کہ ان کی زبان میں کوئی لکنت تھی جسے انہوں نے دور کرنے کے لیے کہا. یہ مقصود نہیں ہے. جیسے عام لوگ ہوتے ہیں, ہر آدمی کو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ لکنت میں مبتلا ہوتا ہے اس لیے بات نہیں کہہ سکتا. ایک ہے بات کہنے کی عمومی صلاحیت, اور ایک یہ ہے کہ آدمی ایک عالم کی طرح, ایک خطیب کی طرح الفاظ کے صحیح در و بست کے ساتھ, فکروں کی صحیح بندش کے ساتھ, صحیح چستی کے ساتھ اپنی بات ادا کر سکے. تو یہ اس کی درخواست انہوں نے کی ہے. یہ دعا کرنے کے لیے لکنت کا مریض ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ لوگوں نے بالعموم سمجھا ہے, بلکہ قادر الکلام بھی یہ دعا کرتا ہے, اسے کرنی چاہیے. بڑے سے بڑا خطیب بھی اگر یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اسے یہی دعا کرنی چاہیے کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے. بسا اوقات معانی و حقائق کا جوش اس طرح سینے میں امٹتا ہے کہ ایک قادر الکلام آدمی بھی اپنی زبان اور اپنے قلم کو اس کی تعبیر سے قاصر محسوس کرتا ہے. یہ بارہا بڑے سے بڑے خطیب اور ادیب کو بھی تجربہ ہوتا ہے کہ جو معانی اور حقائق اس کے باطن میں اترتے ہیں, جن کو وہ سمجھ لیتا ہے, وہ تو ایک سمندر کی طرح معجزن ہوتے ہیں, لیکن انہیں گرفت میں لا کر اس سے دوسروں کو سراب کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا. اس میں وہ چاہتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا قادر الکلام آدمی بھی ہے تو اسے وہ زبان ملے اور وہ قلم ملے کہ وہ ان چیزوں کی تعبیر کر سکے, انہیں پہنچا سکے. تو وہ اس کی درخواست کرتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگرچہ سب جانتا بھی ہوں اور کہنے کی قدرت بھی رکھتا ہوں, لیکن نہ الفاظ صحیح مل رہے ہیں نہ قلم صحیح طریقے سے ان کو پکڑ رہا ہے. حضرت موسیٰ کو عام لیڈروں کی طرح صرف نعرہ نہیں لگانا تھا بلکہ دین کے حقائق و اسرار کی تفہیم کرنی تھی. یہ ہے اصل میں پیغمبر کا کام. پیغمبر جب دین دیتا ہے تو یہ دین اس کی ایجاد نہیں ہوتی, یہ تو اللہ کی طرف سے دے دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب کی صورت میں دینا ہے تو دیکھ لیجئے کہ آخری پیغمبر کو بھی وہ کتاب باللفظ دی گئی ہے, یعنی اللہ نے خود اس کو اپنا کلام بنا دیا اور پیغمبر سے کہا کہ آپ اس کو پڑھ کے سنا دیں. یہ اللہ کی طرف سے جو پیغام ملا ہے اس کی صورت ہے. سنت کو جاری کرنے کے لیے کہا تو اس میں بھی یہی ہے کہ پیغمبر کو متعین طور پر بتا دیا گیا کہ پرانی دینی روایت میں سے یہ چیزیں جاری کر دینی ہیں, اور اگر اس میں کوئی اصلاح ہے تو یہ ہے, ترمیم ہے تو یہ ہے. وہاں پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا, یعنی جو چیز دی جاتی ہے. جب یہ کہتے ہیں ہم کہ دین کا ماخذ کیا ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ پیغمبر ہی ہے, لیکن پیغمبر سے یہ دین قرآن اور سنت کے ذریعے سے ملا ہے, تو یہاں دین یعنی وہ دین زیر بحث ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے پیغام کی حیثیت سے خود دیا ہے پیغمبر کو کہ اس کو پہنچا دو. اس کو پہنچانے کی حد تک پیغمبر کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو ملا ہے اس کو بے کم و کاست آگے ڈلیور کر دے, آگے پہنچا دے. اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی, نہ وہ اس میں کوئی ترمیم کر سکتا ہے, نہ اپنی ذہانت اس میں صرف کر سکتا ہے. وہ پہنچانے کا عمل ہے. قرآن اس کو خود قرآن کے بارے میں بیان کرتا ہے, یتلو علیہم آیاتہ. لیکن پیغمبر دین کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا عالم بھی ہوتا ہے. اس حیثیت سے وہ کیا کرتا ہے, اس دین کی یعنی وہ دین جو اس کو پہنچانے کے لیے دیا گیا ہے اس کو پہنچانے کے ساتھ اس کی تفہیم کرتا ہے, یعنی اس کو سمجھاتا ہے, اس کو دلوں میں اتارتا ہے. تو یہ تفہیم ہے جو یہاں زیر بحث ہے. حضرت موسیٰ کو عام لیڈروں کی طرح صرف نعرہ نہیں لگانا تھا بلکہ دین کے حقائق و اسرار کی تفہیم کرنی تھی, اور وہ بھی ایسے لوگوں کے سامنے جو نہ صرف ان کی تکذیب پر ادھار کھائے بیٹھے تھے بلکہ ان کی جان کے دشمن تھے. ان لوگوں کی طرف بھیج دیا, اور وہ جان کے دشمن مصر میں غیر معمولی اقتدار رکھتے تھے, ایک بڑی بادشاہت قائم تھی. اور میں عرض کر چکا کہ اس زمانے کے بادشاہ تو اپنے آپ کو دیوتاؤں کا اوتار سمجھتے تھے. پھر یہ بات بھی تھی کہ حضرت موسیٰ کو صرف چھدہ اتارنے کی خواہش نہیں تھی, यानी ये तो नहीं कि चलिए जी आपने एक जिम्मेदारी दी है, मैं दरबार में जाऊंगा और फेंक के वापस आ जाऊंगा, ये मामला तो नहीं था। उसको कहां तक पहुंचाना है, सिर्फ छुद्दा उतारने की ख्वाहिश नहीं थी बल्कि वो अपने मुखालिफों के दिल में उतर जाने का अरमान रखते थे। पैगंबर ये चाहता है कि मैं इस जिम्मेदारी को इस तरह अदा करूं कि बस मेरे मुखालिफीन भी पुकार उठें कि ये तो वो चीज़ है जो हमारे भी दिल में थी। मुखालिफों से तो ये उम्मीद ना थी कि उनके दिल और हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने रब से ज़ुबान ही और मांगी ताकि उनको अपनी बात समझा सके। यानी उनके दिल और हो जाएंगे इसका तो इम्कान नहीं था, लेकिन ये ज़रूर उन्होंने कहा कि अगर उनके दिल और नहीं हो सकते तो मुझे ज़ुबान और दे दे। ये दुआ है, ये तमन्ना है जो उन्होंने इस मौके पर की। ये बेनज़ीर दुआ अभी ज़ेर बहस है, इसमें आगे देखिए क्या खूबसूरत बातें कही हैं। हमारा वक्त ख़त्म हो गया, अगली नशस्त में इस पर बात करेंगे। अकूलो कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन।